تفسیر سورت الصف مدنی سورت ہے، اس کے دو رکوع، 14 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 221 ہے، 221، جبکہ حروف 900، 900. اس سورت کا نام چوتھی آیت کے فقرے سے لیا گیا ہے، یقاتلونا فی سبیلہ صفا، اور یہ اس کا علامتی نام ہے. اس سورت کا موضوع مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص، اس سورت کا موضوع مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے پر آمادہ کرنا اور اللہ کی راہ میں جان لڑانے پر ابھارنا ہے. اس سورت میں کمزور ایمان والے مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن جو اسلام کے تقاضے تھے ان کو ادا کرنے میں جو تھے وہ کنی کترا رہے تھے. اس سورت کے شان نزول کے متعلق آتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا شان نزول کیا ہے، کہ وہ کیا حالات تھے یا کوئی خاص واقعہ تھا یا کوئی بات تھی کہ جس کی وجہ سے سورت نازل ہوئی. اور کبھی جو ہے بعض آیات کا خاص شان نزول ہوتا ہے، کبھی پوری سورت کا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اور جس کے نتیجے میں سورت یا آیات نازل ہو گئیں. ترمذی نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کریں. احب الاعمال عند اللہ، کہ عملوں میں سے جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پتہ ہے وہ پتہ چل جائے تو ہم اس پر جو ہے وہ جان اور مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، آپس میں جمع ہو کر مذاکرہ کر رہے تھے. مذاکرہ کیا تھا؟ کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے چاہیے تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھنے کی جرت کوئی نہیں کر رہا تھا، اور صحابہ چاہتے تھے کہ کوئی ساتھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کے سوال تھے اس کا کوئی جواب پوچھے، مگر کسی کو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں. ابھی وہ لوگ اسی حالت میں تھے، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں کا نام بتایا اور یہ کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا. جب سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورت صف پڑھ کر سنائی جو اسی وقت آپ پر نازل ہوئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا کہ لوگوں تم پوچھتے ہو کہ احب الاعمال عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، تم اللہ کے پسندیدہ عمل کی تلاش میں ہو تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. अब आप देखिए कि आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम ईमान लाने वालों को खबरदार किया है कि अल्लाह की निगाह में पसंदीदा लोग कौन हैं और नापसंदीदा कौन हैं, क्योंकि मुसलमानों के अंदर दो ग्रोह थे, एक थे जो मुखलिस मुसलमान थे और दूसरे जो थे वो मुनाफिक थे। तो अब आप जब इस सूरत को पढ़ेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ जो है वो खिताब मुखलिस मुसलमानों से है और कहाँ जो है वो मुनाफिकों से है या कमज़ोर मुसलमानों से है। तो अल्लाह ताला ने पहली 4 आयात में लोगों को तंबीह की है, उनको जो है वो मलामत की है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समा और अतात का वादा करने के बाद जब अल्लाह ताला ने जिहाद का हुक्म दिया तो वो अपने दिल क्यों चुराने लगे, वो जी क्यों चुराने लगे। पहली आयत, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वमा फिल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज़ ने जो आसमानों और ज़मीन में है और वो गालिब और हकीम है। अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो है इस बात का ऐलान किया है कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, और इससे पहली सूरतों के आगाज़ में भी आपने जो है ये तस्बीह वाली आयत पढ़ी है कि आसमानों और ज़मीन में जितने हैवानात नबातात जमादात जो हैं वो सब अपने रब की पाकी और बड़ाई बयान करते हैं। कोई अपनी ज़बान से तस्बीह करता है जैसे फरिश्ते हैं, जिन हैं, इंसान हैं, और किसी की हैबत से उसकी हालत से ये पता चलता है कि वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, और अल्लाह जो तमाम कायनात का खालिक है। और ये तस्बीह आसमान और ज़मीन भी, दरख्त भी, नबातात भी, पहाड़ भी, और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जो है वो अल्लाह की हम्दो सना और तस्बीह बयान करता है, खा इंसान उसको समझे या ना समझे। तो यहाँ पर इंसानों को कहा जा रहा है कि जब बाकी सब कायनात जो है वो अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रही है और कायनात जो है वो अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए इंसानों, तुम्हें भी अल्लाह की हम्दो सना इख्तियार करनी चाहिए, तुम्हारे अंदर से बेनियाजी ख़त्म होनी चाहिए, और तुम्हें भी अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की अतात में लग जाना चाहिए। और आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत की इब्तदा में जो तस्बीह की दावत दी है इसका मकसद क्या है, कि ये बात बड़ी ही काबिले तवज्जो है कि बिल्कुल इब्तदा में अल्लाह ताला ने तस्बीह की दावत दी है। और ये जो दावत है, कहीं अल्लाह ताला सब्बाहा कहते हैं और कहीं युसब्बिहु कहते हैं, और कहीं जो है वो माजी मजारे के अलावा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऑर्डर का सीगा जो है वो देते हैं, हुक्म देते हैं और कहते हैं कि लोगों, तुम भी अल्लाह की तस्बीह जो है वो बयान करो। इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह को जो है वो ये बात पसंद है कि लोग अल्लाह की बंदगी करें, और सूरत सफ में भी अल्लाह की बंदगी की दावत दी गई है। बंदों को ये तालीम देना मकसूद है कि अल्लाह की पाकी और अल्लाह की बड़ाई हर हाल में बयान करनी है, खा हालात कैसे ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ही तमाम कायनात का खालिक है, हाकिम है, मालिक है, और तमाम अयूब और नकायस से पाक है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब और हकीम है। ये अल्लाह की दो सिफात हैं, और आप देखें कि इन दोनों सिफात के दरमियान حرف عطف نہیں آیا، واو نہیں آیا، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ یہ دونوں صفتیں اللہ میں بیک وقت پائی جاتی ہیں، وہ بیک وقت ہر چیز پر غالب ہے، قادر ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہے۔ تو پھر لوگوں، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کے فیصلے جو حکیمانہ ہیں، تو اللہ کے جو فیصلے ہیں تمہیں ان پر جو ہے وہ راضی ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 2، اس میں جو گفتار کے غازی ہیں، جو زبان کے غازی ہیں، ان کو تنبیہ کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ آیت نمبر 3 کا بھی یہی مضمون ہے، کبور مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ لما تقولون، کیوں کہتے ہو، وہ باتیں کیوں کرتے ہو، ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو۔ کبور مقتن، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مقتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، میم قاف تا، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ کسی کا اپنے باپ کی جو بیوہ ہے، یا جس کو مطلب باپ کی جو بیوہ ہے اس سے نکاح کر لینا، تو عربوں کے ہاں یہ عمل سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی کہا کہ کبورن مقتن، یہاں پہ بھی کہا کبورا مقتن، سخت ناپسندیدہ ہے۔ اب دیکھیں کبورا، ویسے تو کبیر بڑے کو کہتے ہیں، کبیر بڑائی، تکبیر، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبورا جو ہے بڑی بات ہے، بڑی سخت بات ہے۔ مقتن ناپسندیدہ، ایک تو ہے نا کوئی چیز آپ کو اچھی نہ لگے اور مجھے اچھی نہ لگے، تو مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ کبورا مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو کہ کرتے نہیں ہو۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتا ہے جو وہ باتیں کرتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے۔ تو پہلے جو ہے، اب آپس میں بیٹھے ہوئے جو تھے وہ صحابہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے تو ہم اس پہ عمل کریں۔ لیکن جب غزوہ احد ہوا تو بعض لوگ جو تھے وہ جہاد سے وہ بھاگ گئے، انہوں نے فرار حاصل کیا، سورت آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور جب جہاد کا حکم دیا گیا تو بعض لوگ جو تھے ان کو وہ حکم بہت بھاری گزرا۔ وہاں پہ سورت نساء میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ اے ایمان لانے والوں، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، ہے نا؟ تو وہاں پہ بھی یہ مضمون آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی دوبارہ جو ہے یہی بات کہی جا رہی ہے کہ پہلے تم کہتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سے عمل اللہ کو پسند ہے تو ہم وہ کریں، ہم اپنے جان اور مال خرچ کریں، جب اللہ نے جہاد فرض کر دیا تو تم میں سے بعض لوگوں کو بھاری گزرا، تم دشمن کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی۔ اچھا، ایک تو یہ کہ یہ جو آیت نمبر 2 ہے یا 3 ہے، خاص اس کا مضمون جو ہے وہ جہاد سے متعلق ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا جو حکم ہے وہ عام ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ کوئی وعدہ کرے، خواہ وہ اللہ سے ہو یا کوئی بندوں سے وعدہ کرے، اور اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو وہ جو ہے وہ منافق ہے اور وہ گناہگار ہے۔ جیسے کہ منافق کی جو 4 صفتیں ہیں جو بخاری اور مسلم سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، کہ جس شخص میں وہ 4 پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک صفت پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ نمبر 1، جب امانت اس کے سپرد رکھی جائے، کی جائے، تو اس میں خیانت کرے۔ نمبر 2، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور نمبر 4، جب وہ لڑے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ اخلاق اور دیانت کی حدیں جو ہیں وہ توڑ دے۔ इससे क्या बात पता चलती है कि जबान से वो बात कहना और वादा करना या कहना और जब मौका आए तो उस पर अमल ना करना, तो अल्लाह को ये बात जो है वो सख्त नापसंद है। तो आप देखें इस सिलसिले में दलील के तौर पर सूरत निसा की आयत 77, इसी तरह सूरत मोहम्मद की आयत 20 और इसी तरह सूरत आले इमरान में जो है वो 13वें रकू से लेकर 17वें रकू तक, 13 से लेकर 17 तक। तो ऐसी ही बातें हैं कि जब उनको पहले वो ये कहते थे कि हमें जो है वो जंग का हुक्म क्यों नहीं दिया जाता, और जब जंग का हुक्म दिया गया तो फिर वो उससे जी कतराने लगे। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि इसके एक मानी तो ये हैं कि बाज ऐसे लोग होते हैं कि वो डींगे मारते हैं, शेखी बिगाड़ते हैं, बातें करते हैं कि जब भी दीन को ज़रूरत पेश आई तो यूं करेंगे, यूं मारेंगे, यूं मदद करेंगे, ऐसा कोई मौका आए तो सही, और जब मौका आता है तो फिर उस पे जो है वो पीठ फेर जाते हैं। इसी तरह बाज लोग वादा करते हैं और जब जो है वो वादा पूरा करने का वक्त आता है तो उस वक्त जो है वो वादा खिलाफी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है उन पर सख्त अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। तो असल बात क्या है, बेअमल, बदअमल और बदअहद, बददयानत, झूठ बोलने वाले, उनकी जो है यहाँ पे उनको सरजनश की गई है। और ये कौन है, मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं और उनकी कमज़ोरियाँ जो हैं उनको सामने रख कर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़बानी जमा खर्च करना, इससे अल्लाह खुश नहीं होता, बल्कि अल्लाह की नाराज़गी जो है वो नाजिल होती है। कबूरा मक्तन इंदल्लाही अन तकूलू मा ला तफ़अलून, दोनों आयतों में आप देखें कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाने वालों से कहा जा रहा है लिमा तकूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम वो बातें कहते ही क्यों हो जो करते नहीं हो, और अल्लाह के नज़दीक ये बात सख्त नापसंदीदा है कि तुम वो बात कहो जो तुम करते नहीं हो। तो आप देखें कि आपका मामला कैसा है, मेरा मामला कैसा है, मुसलमानों का मामला क्या है, हम क्या कर रहे हैं इनफरादी ज़िंदगी में भी, इज्तमाही ज़िंदगी में भी। आज का मुसलमान जो है वो बातें कितनी करता है और अमल कितना करता है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका, इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना किरदार का गाजी बन न सका। आयत नंबर 4, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्नल्लाहा युहिब्बुल लजीना। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मुझे अमल कौन सा पसंद है, कौन से लोग अल्लाह को पसंद हैं। इससे कोई परवाह नहीं है कि किसी का रंग गोरा है कि काला है, कोई अरबी है या अजमी है या गुलाम है या नक कटा हबशी है। अल्लाह जात पात रंग नस्ल मुल्क वतन वो नहीं देखता, बल्कि इन्नल्लाह युहिब्बुल लजीना, बेशक अल्लाह को पसंद वो लोग हैं। नंबर एक, युकातिलूना फी सबीलिही, जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो मेरे रास्ते में जो है वो जान लड़ाने के लिए और ख़तरे सहने के लिए जो हैं वो तैयार हैं। तो ये है उनकी पहली सिफ्त। अब आप देखें कि जो ये जो लड़ाई करना है, ये लड़ाई जो है ये कलम से भी हो सकती है कि मुनकिर और बेहयाई और कुफ्र और शिर्क के ख़िलाफ़ जो है वो कलम से जो है वो जिहाद करना, जैसे इसमें जो है वो तहरीरें हैं और इसमें मज़ामीन हैं, जैसे अखबारात हैं, रसाइल हैं, किताबें हैं, तो इनका इस्तेमाल करना, जो भी ज़राए हैं तहरीर के ज़रिए से जो है वो बातिल की जो कोशें हैं उनको शिकस्त देना और हक बात जो है उसको फैलाना, तो ये भी जिहाद की एक किस्म है। दूसरी क्या है कि ज़बान के ज़रिए जिसमें तकरीर आती है और उसमें भी मीडिया, नशरोशात, रेडियो, अखबारात, फिर बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसमें ये फेसबुक भी है, ट्विटर है, जैसे आज के दौर में यूट्यूब है। तो ये ज़बान भी यानी तकरीर भी और तहरीर भी, ये भी जिहाद की एक किस्म है। फिर इसमें जो है वो फिर आखिरी चीज़ जो है वो तलवार के साथ जो है वो जिहाद आता है, ये भी जिहाद की एक किस्म है। तो युकातिलूना कि वो जिहाद करते हैं, वो लड़ते हैं, फ़ी सबीले ही, अल्लाह के रास्ते में। अब यहाँ पे फ़ी सबीले ही की जो शर्त है ये बता रही है कि उनका मकसद जो है वो रब की रज़ा है। ये नहीं है कि वो चाहते हैं कि जो है वो दुनिया में वाह वाह हो जाए या उन्हें जो है वो कुछ फ़ायदा हो, बल्कि खालिस्तन अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए ये ज़रूरी है। और दूसरी सिफत है सफन का, सफन, सफ बस्ता होकर, ये दूसरी सिफत है कि सफन, सफ बस्ता होकर। अब सफन, सफ बस्ता होकर, इसके माने क्या हैं कि जब वो अल्लाह के रास्ते में जो है वो काम करते हैं, बेशक वो जो है वो ज़बान के ज़रिए करते हैं, तकरीर के ज़रिए या तहरीर के ज़रिए या फिर वो तलवार के ज़रिए, जो भी हालात हैं यानी जिहाद जो करते हैं, तो वो बदनज़मी का शिकार नहीं होते, बल्कि मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं। ये दूसरी सिफत है। फिर तीसरी सिफत है कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया कि वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। बुनियानुन बा नून या, इसके मानी होते हैं बनाना, तामीर करना, इमारत को भी कहते हैं, दीवार को भी कहते हैं, किसी फाउंडेशन के लिए भी ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है, यानी इमारत। और यहाँ इससे मुराद जो है वो दीवार है। और आप देखें कि मरसूस, मरसूस का लफ्ज़ बहुत अहम है, और इसका मादा है रा, स्वाद, स्वाद, और इसके मानी होते हैं दो चीज़ों को बहम मिलाकर जोड़ देना। दो चीज़ों को बहम मिलाकर किस तरह से जोड़ना, जैसे कि यहाँ पे बुनियान जो है ये दीवार के मानी में है। अब दीवार किससे बनती है, ईंटों से बनती है। अब ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए क्या डाला जाता है, ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए जो है वो सीमेंट डाल दिया जाता है। सीसा अगर डाल दिया जाए तो हर ईंट अपनी जगह पे जम जाती है, सीसा पिलाई हुई दीवार। फिर ऐसा नहीं होता कि उसकी ईंटें जो हैं उनको उखेड़ दिया जाए। तो मरसूस जो है इसके मानी है खूब मजबूत, खूब मजबूत, सीसा पिलाई हुई दीवार, के ऐसी दीवार जिसकी हर ईंट दूसरी ईंट के साथ जो है वो जुड़ी हुई है और उसको जो है वो ईंटों को उखेड़ा नहीं जा सकता, उस दीवार को तोड़ा नहीं जा सकता। अब आप देखें कि ये तीसरी सिफत है कि वो जो है गोया एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। तो मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम जो है जब शर के खिलाफ, कुफर के खिलाफ, बातिल के खिलाफ जो है वो काम करो, फी सबीलिल्लाह जो है वो जबान के जरिए, तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए या तलवार के जरिए जो है जब वो तुम जंग करो, तो अल्लाह को वो लोग पसंद है जिनके अंदर ये तीन सिफात पाई जाती हों। नंबर एक, अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले, अपनी जगह लेना, यानी फतुहात पे फतुहात करना या शोहरत हासिल करना, या ये कि वो बड़ा फातेह है, या इस तरह की बात नहीं, बल्कि अल्लाह की खातिर यानी दीन इस्लाम को फैलाने के लिए। नंबर दो, डिसिप्लिन के साथ, बदनज़मी के साथ नहीं। नंबर तीन जो है वो गोया सीसा पिलाई हुई एक दीवार है। तो ये तीन सिफात जो हैं ये मुसलमानों की जो फौज है या जमात है उसकी सामने आती हैं, और जिस मुसलमानों की फौज या जमात के अंदर ये तीन सिफात पाई जाएंगी तो वो जो है वो अपने नस्बुलैन को हासिल कर सकेंगे। इसके मानी क्या हैं, अपने मकसद से इश्क हो, अल्लाह की जो रज़ा है वो उनकी ज़िंदगी का नस्बुलऐन बन जाए। इसके मानी क्या है कि उन लोगों के दरमियान आपस में रखना नहीं होता, कदूरत नहीं होती, बुग़्ज़ नहीं होता, उनके दरमियान आपस में खोट नहीं होती। जैसे आप देखें अफगानिस्तान की मिसाल बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि जब तक अफगानिस्तान के اندر جتنی مسلمانوں کی جماعتیں تھیں اور جتنے لوگ تھے وہ لیڈر تھے وہ سارے متحد تھے، تو روس جو تھا اس کو شکست دے لی. اور جب جو ہے وہ جنگ کو جیت لیا مسلمانوں نے، تو ان کی جماعتیں جو تھیں وہ آپس میں ان کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور آپ دیکھ لیں کہ آج تک افغانستان کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی پائی جاتی ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ جنگ جیسی سخت آزمائش، یا یہ کہ کفر اور شرک کا مقابلہ کرنا، تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی جو رضا ہے یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کورس کر رہی ہیں تو کس لیے کر رہی ہیں، دارالایمان بنا ہے تو کیوں بنا ہے، یعنی واقعی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بنا ہے، اور مقصد کیا ہے اس کا. اور دوسری بات یہ کہ آپس میں جو ہے وہ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان کے اندر ایک جو ہے وہ اعتماد ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، مقصد درست ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا کا عشق ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں پھر تیسری چیز یہ ہے گویا کہ پھر جو ہے وہ جیسے دارالایمان کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو بھی جو ہے وہ ایمان کی شمع کو اپنے دل میں جلانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں اور دنیا میں، تاکہ اللہ کا دین، قرآن کا نور، اسلام کا نور جو ہے پھیلیں، تو ان کو بھی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے. یعنی سارے مسلمانوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے، لیکن اس کو چھوٹی مثال سے سمجھنا چاہیں تو ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو پھر مسلمان جو ہے وہ کفر کا اور شرک کا اور باطل کا اور شر کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو یہ ہے وہ عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے. ویسے اکیلے بیٹھ کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہر ایک کی انفرادی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو. اور اس کو میں آپ کو ایک مثال سے بھی میں دیتی ہوں. ایک مثال آپ کو، جیسے اینٹیں ہیں، ایک کسی دیوار کی اینٹیں ہیں، اور ویسے اینٹیں ہیں تو اینٹوں کا ایک ڈھیر ہے، ایک طرف پڑا ہوا ہے. اب آپ اسے اگر ایک دیوار یا بلڈنگ بنانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے سیمنٹ یا سیسا وغیرہ چاہیے ہوگا نا، جس کے ذریعے سے اینٹوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے. تو مسلمان جو ہیں وہ آپس میں کیسے جڑیں گے؟ عقیدہ ان کو آپس میں جوڑے گا، اور ان کے اندر آپس میں محبت ہونی چاہیے. تو سیمنٹ کیا ہے؟ محبت، پیار. انما المؤمنون اخوہ. پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک بلڈنگ کے اندر جو فاؤنڈیشن میں اینٹیں ہوتی ہیں کبھی نظر نہیں آتی، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی فاؤنڈیشن کتنی گہری ہے اور کون سی اینٹیں اس کے اندر چلے گی. اسی طرح کسی بھی جو ہے وہ تنظیم ہے، اسلامی تنظیم ہے، مسجد ہے یا دارالایمان ہے، اس کی ابتدائی دور میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ایمان کیسا ہے، ان کی قربانیاں کیسی ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ کام کرنے والے ہیں، ان کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو، ان کے اندر دنیا نہ ہو، جاہ نہ ہو، شہرت نہ ہو، پیسہ نہ ہو. تو پھر جو ہے وہ ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات، کہ انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں کی. تو آیت نمبر 4 سے ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے جو اللہ کے راستے میں کام کرنا چاہتی ہے، اس کی تین صفات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور بڑی خوبصورت تین صفات ہیں، کہ جس میں ایک اللہ کی رضا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ڈسپلن ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج کے مسلمانوں کے اندر کتنی بدنظمی پائی جاتی ہے، کتنی بدنظمی پائی جاتی ہے. اور جو ہے وہ ہمارا جو اسلام کے اندر اخلاق ہے، جو آداب بتائے گئے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، لیکن کتابی نہیں ہونے چاہیے. اس کو اپنے عملی زندگی میں جو ہے وہ ہمیں نافذ کرنا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر، اپنے آفیسز کے اندر، اپنے اسکولوں کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، جس میں صفائی بھی ہے، جس میں بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی ہے، جس میں محفل کے آداب بھی ہیں، جس میں لینے دینے کے آداب بھی ہیں، اور جس میں ہم مسلمانوں کے اندر ایک اتحاد پایا جائے. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی پھر ڈسپلن موجود ہو، کہ آپس میں وہ ایسے بن جائیں جیسے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اس کے بغیر جو ہے پھر جو ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعتیں جو ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے سورت صف، اور سورت صف کی آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک، 9 تک یہ بتایا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایمان لانے کے بعد یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلیں. کہا کہ اے مسلمانوں، تمہاری اپنے رسول سے اور اپنے دین کے ساتھ وہ روش نہیں ہونی چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے اختیار کی. یعنی اہل کتاب نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو روش اختیار کی تھی، اے مسلمانوں تم اپنے دین اور اپنے پیارے رسول سے وہ روش اختیار نہ کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وہ موقع جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لِمَا تُؤْذُونَنِي، کہ تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو. اب آپ دیکھیں، تُؤْذُونَنِي، حمزہ زال یا، تکلیف دینا، اذیت دینا، کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، کتنا تنگ کیا، کتنی بے وفائیاں کیں. آپ اس سے پہلے بہت سی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، المائدہ، الاعراف، طٰہٰ، ہے نا، جگہ جگہ آپ پہلے یہ بات جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے سچے رسول تھے تو بنی اسرائیل نے انہیں کتنی تکلیفیں پہنچائیں، اور ان کے طرف ایک جسمانی عیب بھی انہوں نے جو ہے وہ رکھا تھا، حالانکہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ نہیں پایا جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کی حد کر دی تھی، حتیٰ کہ وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہاں ہنا قائدون، آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں. اور ان کا یہ مطالبہ کہ ہمارے لیے ایک بت بنا دیجئے جیسا فلاں قوم کا ہے. تو ہر معاملے میں انہوں نے تنگ کرنے کی حد کر دی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم خوب جانتے ہو اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل جو تھے وہ ٹیڑھے کر دیے. اور یہ زاغوا اور ازاغا یا پہلے پڑھ چکی ہیں، زا یا غین زیغ، اس کے معنی ہوتے ہیں کجروی، ٹیڑھ، پھر جانا، کجی اختیار کر لینا، اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، جب ان کے دل عقیدے میں ٹیڑھے ہو گئے، عمل میں ٹیڑھے ہو گئے، تو اللہ نے بھی پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو یہاں پہ ٹیڑھ سے مراد جو ہے کیا ہے، کہ ان کا جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو تنگ کرنا، نافرمانی کرنا، شرک کرنا. تو ان کے دل کے اندر نافرمانی کا میلان پایا جاتا تھا، بدعملی پائی جاتی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں پھر ایسے لوگوں کو جو وہ چاہتے ہیں انہی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو جو خود صراط مستقیم پر چلنا نہیں چاہتے، اللہ کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی انہیں صراط مستقیم پر جو ہے چلائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سے پھر ہمارے لیے جو ہے وہ عمل کا کیا اصول نکلتا ہے. آپ نے اس سلسلے میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں جو دعا آئی ہے وہ یاد کر لیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. تو وہاں پہ بھی دلوں کی کجی سے بچنے کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا جو ہے وہ مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو دیتا ہے جو ہدایت کو پسند کرتے ہیں، جو اس کی قدر کرتے ہیں، جو اس کے قدردان بنتے ہیں، جو طالب بنتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 6، تو اس میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ موقع بھی جب عیسیٰ ابن مریم نے جو ہے وہ کہا تھا، یا بنی اسرائیلا، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف. अब आप देखें कि ईसा अलैहि सलाम ने ये नहीं कहा था कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, बल्कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं। दूसरी बात, मुसद्दिकल्ली मा बैना यदैया मिनत तौराती, और मैं तस्दीक करने वाला हूं उस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है। अब आप देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात यह कही थी कि तस्दीक करने वाला हूं उस तौरात की जो मुझसे पहली हुई, जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है। इसके मानी क्या हैं? इसका मतलब यह है कि तौरात में मेरे मुतल्लिक जो भी बशारतें हैं, मैं उन सब की तस्दीक करने वाला हूँ। मैं वही दीन लेकर आया हूँ जो कि मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। मैं तौरात की तर्दीद नहीं कर रहा, बल्कि उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। और जिस तरह हर पैगंबर अपने से पहले जो पैगंबर आए थे उन्हीं के जो पैगाम थी उसकी तस्दीक करते रहे, बिल्कुल उसी तरह मैं जो है मुझसे जो पहले पैगंबर था मूसा अलैहिस्सलाम, मैं उसके पैगाम की तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ। तस्दीक करने वाला हूँ उस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है। तो उन्होंने उसकी तस्दीक की थी। फिर तीसरी बात क्या है? वह मुबश्शिरन, और मैं खुशखबरी देने वाला हूँ, बेरसूलिन, एक रसूल की, याती, जो आएगा, मिम्बादी, मेरे बाद, और मैं बशारत देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, जिसका नाम अहमद होगा। अब आप देखें कि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने जो तीसरी बात कही वो ये कि अपने बाद आने वाले आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी सुनाई। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, अना दावतु अबी इब्राहिमा व बशारतु ईसा, मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत का मिसदाक हूँ। अहमद जो है इसके दो मानी हैं। अहमद, नंबर एक, वो शख्स जो अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला हो। नंबर दो, वो शख्स जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया, मैं मोहम्मद हूं, आपने फरमाया मेरे कई नाम हैं, मैं मोहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं माही हूं। माही के मानी क्या होते हैं? कुफ्र और शिर्क को महव करने वाला, मिटाने वाला। मीम हा वो है इसका रूट। मैं माही हूं, अल्लाह मेरी वजह से कुफर मिटाएगा। मैं हाशिर हूं, लोग मेरी इत्तबा पर हशर किए जाएंगे, यानी इकट्ठे किए जाएंगे। और मैं आकिब हूं, मानी मैं सब नबियों के बाद आने वाला हूं। इसे बुखारी ने रवायत किया है। तो ये थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो बेसत है, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं बशारत देने वाला हूं एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम जो है वो अहमद होगा। इसीलिए आपको याद है कि जब नजाशी बादशाह था जो हबशा का, तो उसमें क्या हुआ था कि जब ईसा, जो ईसा अलैहिस्सलाम का इंजील का जो लोग इल्म रखते थे, जो नजाशी बादशाह के पास आलिम थे, तो जब जो है वो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नजाशी को पता चला था, तो उसने क्या कहा था कि हाँ हमारी जो अनाजील हैं उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो खुशखबरी सुनाई है ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो यहाँ पर भी जो है वो बताया जा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की भी पेशीन गोई की थी। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि अगर आपसे अहले मक्का इनकार करते हैं या आज लोग आपको झुठला रहे हैं, तो एक तरफ जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने, बनी इसराइल ने झुठलाया, और दूसरी तरफ ईसा इब्ने मरियम जो थे उनको भी जो है वो बनी इसराइल ने झुठलाया। और अगर आप पर ये लोग ईमान नहीं लाते अहले किताब, जिसमें जो है वो यहूदी और ईसाई दोनों शामिल हैं, तो इनकी किताबों में तो आपके आने की खुशखबरी जो थी वो दी गई थी, नाम तक मौजूद था कि इस्मुहु अहमद। फिर फरमाया फलम्मा जाअहुम बिलबैनात क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, मगर जब वो इनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आया तो उन्होंने कहा कि ये तो सरी धोखा है। अब आप देखें कि सिहर सीन हारा, इसके एक मानी जादू के होते हैं और दूसरे मानी धोखे और फ्रेब के होते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आया, जो मौजज़ात ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास लेकर आए थे, तो वो कहने लगे हाजा सेहरु मुबीन कि ये तो खुला जादू है, ये तो सरीह धोखा है। तो ईमान लाने की बजाय जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात के बारे में कहने लगे कि ये तो धोखा है। तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो नबुवत की तकज़ीब की, ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने जो है वो झूठला दिया। और नजाशी के सामने हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लामी तालीमात पेश की तो नजाशी पुकार उठा मरहबा तुमको भी और उस ज़ात को जिसके यहाँ से तुम आए हो, मैं गवाही देता हूँ कि वो रसूल अल्लाह के रसूल हैं और वही हैं जिनका जिक्र हम इंजील में पाते हैं और वो वही हैं जिनकी बशारत ईसा इब्ने मरियम ने दी थी। तो आप देख लें कि यहाँ पे क्या बात पता चलती है कि उन्होंने जो है क्या किया कि उसे जो है वो धोखा कहा। वमन अज़लमु मिम्मा निफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा वहुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमस ज़ालिमीन। अल्लाह ताला जो है यहाँ पे सवालिया अंदाज में एक बात पूछ रहे हैं, वमन अज़लमु, और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा, और अज़लमु बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला, बहुत ज्यादा जो है वो जुल्म करने वाला, तो इस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा। मिम्मा निफ्तरा के वो जो इफ्तरा घड़ ले, वो जो बांधे या घड़े, और यहाँ पे जुल्म से मुराद क्या है कि जो वो जुल्म घड़ रहा है, अल्लाहिल कज़िबा, जो अल्लाह पर झूठे बोहतान बांधे या अल्लाह पर जो है वो झूठ जो है वो बांधे, तो इससे मुराद है अल्लाह की औलाद करार देना या वो जानवर जो अल्लाह ने हराम करार नहीं दिए उनको हराम कर देना, अल्लाह के भेजे हुए नबी को झूठा मुद्दई करार देना, अल्लाह का कलाम जो अल्लाह अपने कलाम को जब जो नबी पर नाजिल कर रहा है तो कहें कि वो तो झूठा कलाम है, ये है अल्लाह पर झूठ बांधना। मन अज़लमु मिम्मा निफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा, अब भला उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठे बोहतान बांधे। वह हुआ युदा इलल इस्लाम, हालांकि उसे इस्लाम की दावत दी जा रही हो। युद आ जो है इसके मानी है कि बुलाया जाता है, हालांकि उसको बुलाया जाता है इलल इस्लाम, इस्लाम की तरफ, उसे तो इस्लाम की दावत दी जाती है। तो इस्लाम क्या है? तमाम दीनों में से अशरफ और आला, तो वो दीन जो तमाम दीनों से बेहतरीन दीन है, अशरफ दीन है, तो उसे तो उस दीन की तरफ बुलाया जा रहा है, और वो जो है वो क्या करता है कि उस दीन को जो है वो झूठ समझ रहा है। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमस ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को कभी हदायत नहीं दिया करता। युरीदूना, वो चाहते हैं, लियुत्फ़िउ नूर अल्लाही, कि वो अल्लाह के नूर को बुझा दें, भी अफवाहिहिम, अपने मुंहों से, अपने मुंह की फूंकों से। अब आप देखें कि यहाँ पे नूर अल्लाह जो है इससे क्या मुराद है, नंबर एक कुरान, या फिर नंबर दो इस्लाम, नंबर तीन या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो युरीदूना, वो चाहते हैं कि कुरान को دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے پیش کیا اسے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، یا تینوں مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، یطفئو یطفئو، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ توا فا حمزہ کے، کہ آگ کا بجھا دینا، پھونک مار کے جو ہے وہ بجھا دینا، تو وہ اللہ کے نور کو جو ہے وہ بجھا دینا چاہتے ہیں، کس سے؟ بیافواہم، اپنے منہ سے، فم جو ہے وہ واحد ہے اور افواہ جو ہے یہ اس کی جمع ہے، کہ بہت سے منہ سے نکلی ہوئی بات، اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ اس کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو۔ ولو کرہ الکافرون، اگر یہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ متم جو ہے تا میم میم تما، اس کے معنی ہے مکمل کرنا، پورا کرنا۔ تو اللہ جو ہے دین اسلام کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نور کو پھیلانا چاہتا ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنے نور کو پوری دنیا میں پھیلا دے۔ ولو کرہ الکافرون، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیات کہتے ہیں کہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جب اسلام صرف مدینہ تک محدود تھا، مسلمانوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی، اور سارا عرب اس دین کو مٹا دینے پر تلا ہوا تھا۔ اور غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی جو ساکھ متاثر ہوئی تھی، گرد و پیش کے قبائل جو تھے وہ بھی شیر ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اللہ کا یہ نور کسی کے بجھانے سے بجھ نہیں سکے گا، بلکہ پوری طرح روشن ہوگا، دنیا بھر میں پھیلے گا۔ تو یہاں پہ اصل میں اسلام کا فیوچر بتایا جا رہا ہے، اسلام کا مستقبل، کہ ابھی یہ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے جسے بجھا دینے کے لیے بڑے زور کی آندیاں چل رہی ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ واللہ متم نورہ، کہ اللہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہر طرف جو ہیں وہ جو ہے وہ ہر طرف جو ہیں وہ جیسے آندیاں ہیں مسلمانوں کی مخالفت کی، اور ہر طرف غم کے بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر طرف سے جو ہے وہ مسائل نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا، کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ دین جو ہے وہ غالب آئے گا، تو کوئی اس کو جڑ سے اکھیڑ نہیں سکتا۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو تاکید کے لیے دوبارہ دہرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو جو ہے وہ غالب کرے گا، وہ اللہ ہی تو ہے، یعنی رسول کو بھیجنے والا اور دین اسلام کو بھیجنے والا کون ہے؟ هو الذی، وہ ذات ہے۔ اور پیچھے آپ نے جو ابتدا ہے وہاں آپ یہ پڑھ چکی ہیں کہ اللہ کیسا ہے، آیت نمبر 1 میں وہو العزیز الحکیم، تو وہی اللہ تو ہے جس نے دین اسلام کو جو ہے وہ بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے، اور رسول جو تھے وہ کیا لے کر آئے؟ دین اسلام کو لے کر آئے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے کے پورے دین پر غالب کر دے۔ تو مشرکین جو تھے وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ وہ دین جو ہے اس کو بجھانا چاہتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ سورت توبہ کی آیت نمبر 32-33 اس کو بھی آپ سامنے رکھیں، اس میں بھی یہی مضمون ہے تقریباً جو بیان ہوا ہے، اور یہی بات جو ہے وہاں پہ بھی بیان کی گئی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے جو ہے وہ رسول کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ جو ہے اس کو تمام دنیا پر جو ہے وہ غالب کر دے۔ تو ان آیات میں مسلمانوں کے غلبے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ غالب ہو کر رہیں گے، مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح مل کر رہے گی، اور یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے۔ کل جس کا اعلان کیا تھا کوہ صفا پہ آقا نے، آج بھی وہ سچائی لوگوں سب سے بڑی سچائی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ سورت صف کی جو ہے وہ آخری آیات ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک، آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک۔ اب اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی جو ہے اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اس کا ایک راستہ ہے، اس کا ایک ہائی وے ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ، نمبر ایک، نمبر دو، اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرو۔ آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اب دیکھیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں تم کہاں رہ گئے، کہاں مر کھپ گئے ایمان لانے کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول سے سما اور اطاعت کا وعدہ کرنے کے بعد تم کہاں چلے گئے؟ اب عمل کی باری ہے، اب اٹھنے کی باری ہے، اب جو ہے وہ عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی باری ہے۔ تو ایمان تو ہے، یہ تو ایک دعویٰ ہے، یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اٹھو اور عمل کرو۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، حل ادلکم، کیا بتاؤں میں تم کو؟ اب آپ دیکھیں کہ حل ادلکم، دال لام لام، یہ اس کے معنی ہیں کہ کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، کیا میں بتاؤں تم کو، جیسے دلیل سے کسی چیز کی جو ہے وہ رہنمائی کرنا، تو کیا میں تمہاری جو ہے وہ رہنمائی کروں، کیا میں بتاؤں تمہیں؟ علا تجارتن، ایک ایسی تجارت، ایک ایسا سودا، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایک تو ہوتی ہے نا تجارت جو دنیا میں انسان کرتا ہے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، اپنی دولت بڑھانے کے لیے، دنیا میں جاگیردار اور بزنس مین اور تاجر بننے کے لیے، ایک تو وہ تجارت ہے، اور یہاں پہ اس تجارت کی اور اس سوداگری کی اور اس بزنس کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بزنس کیا ہے، وہ تجارت کیا ہے جو کہ انسان کو آخرت کے عذاب سے جو ہے وہ بچا دے، اور عذاب بھی کیسا، بڑا ہی دردناک، علیم۔ اب وہ طریقہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ کو بتائیں کہ آپ کا یہ جو آپ نے حلال میٹ کی دکان کھولی ہے کیسے چلے گی، آپ ڈاکٹر ہیں، کلینک آپ بڑھانا چاہتی ہیں بزنس، تو وہ کیسے بڑھ سکتے ہیں، آپ نے جو ہے وہ کمپیوٹر کی آئی ٹی کی دکان کھولی ہے، آفس کھولا ہے، کیسے آپ کا بڑھے، تو یا آپ نے جو ہے وہ یہ زمین خریدنا بیچنا، اس کاروبار کو آپ کرنا چاہتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا، تو وہ آپ کا کیسے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ایم بی اے کرتے ہیں اور ایسے طریقے اور ٹرک سیکھتے ہیں کہ جس سے جلدی ان کا بزنس جو ہے بڑھے۔ اب یہاں پہ دنیا کے بزنس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ جس کاروبار کی اور سودے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دردناک عذاب سے ڈرو جو آگے آنے والا ہے، بات دنیا کی نہیں، بات آخرت کی ہے، اس سے ڈرایا جا رہا ہے، اور اس کا علاج کیا بتایا جا رہا ہے، نمبر ایک، تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اب آپ دیکھیں کہ ایمان لانے والوں کو جب ایمان لانے کے لیے دوبارہ کہا جائے, کیونکہ آغاز میں کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا, تو پہلے ایمان لانے والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے, ایمان تو وہ لا ہی چکے ہیں. اب پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, جو پہلی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زبانی دعوے مت کرو, عملی مسلمان بنو, مخلص مسلمان بنو, جی اور جان کی بازی لگاؤ, باتیں چھوڑ کر اب عمل کے میدان میں جو ہے وہ آگے بڑھو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو اعمال صالحہ جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے. جیسے تجارت کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا, ایک تو برین چاہیے, ایکٹیو لوگ چاہیے, ایک ٹیم چاہیے, اس کے ساتھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں جو انویسٹ کیے جائیں. یہاں پہ اعمال صالحہ جو ہے نا اس سے بزنس ہو سکتا ہے, اعمال صالحہ. اور وہ کیا ہے, عقائد, کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اور اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب زبانی دعووں سے بات نہیں چلے گی, بلکہ اللہ کی خاطر, اسلام کی خاطر جو ہے وہ قربانیاں برداشت کرنی پڑیں گی. اب آپ دیکھیں, آپ قرآن کی کلاس میں آپ نے داخلہ لیا ہے, تو اب جو ہے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, وقت تو دینا پڑتا ہے نا, کبھی نیند کی قربانی, کبھی دعوتوں کی قربانی, کبھی بہت دل چاہتا ہے کہ باتیں کریں, کبھی کہیں شام کو چائے پہ چلے جائیں یا ادھر ادھر, تو آپ کو قربانی تو دینی پڑ رہی ہے نا, مجھے بھی دینی ہے, آپ کو بھی دینی ہے, کیونکہ ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ پھر کچھ انویسٹ کیا جائے, کچھ قربانی کی جائے, اور اس قربانی میں اپنی خواہشات کی قربانی, اپنے مال کی قربانی, اپنے آرام کی قربانی, اپنی نیند کی قربانی, اپنی پیسوں کی قربانی. دل چاہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, بس ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں نہیں, اب ایسے لوگوں سے دوستی جو کہ ہمیں اللہ کی یاد دلائیں. تو تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. پھر دوسری صفت ہے, وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. اب آپ دیکھیں کہ تجاہدون, جہاد سے مراد پھر وہی تقریری جہاد بھی ہے زبان کے ساتھ, پھر تحریر کا جہاد بھی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پورے جسم کا جہاد ہے, یعنی ضرورت پیش آئے تو پھر قتال بھی ہے. اور یہ جو کچھ بھی کرنا ہے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, بھی اموالکم اپنی مالوں کے ساتھ, و انفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ. تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا, بلکہ اپنی جان اور مال کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوگا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو یہ جو تجارت ہے یہ دنیا کی تجارتوں سے زیادہ بہتر ہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ تم اپنی ذہانت, اپنی جوانی, اپنا وقت, اپنا مال, اپنا جسم, اپنی قوتیں اور صلاحیتیں جو ہیں وہ اسی بات میں لگا دو کہ ایک بزنس کے بعد دوسرا بزنس, ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی, ایک گھر کے بعد دوسرا گھر, ایک کلینک کے بعد دوسرا کلینک, ایک دکان کے بعد دوسری دکان, ہے نا. ایسا نہ ہو کہ بس دنیا کے اندر کھو کے تم رہ جاؤ, نہیں, بلکہ یہ جو تجارت ہے یہ دنیا کی تمام تجارتوں سے زیادہ بہتر ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ نہ ہو ایک ڈگری کے بعد دنیا کی دوسری ڈگری حاصل کرنے لگو, ایک جگہ کی امیگریشن لے لیا تو دوسری جگہ کی امیگریشن, نیو یارک میں ایک گھر ہے تو اب کراچی میں ہو, تو پھر لاہور میں, تو پھر اسلام آباد میں, تو پھر جو ہے وہ گلف میں, اب یہ نہ ہو کہ دنیا کے ہو کے رہ جاؤ. تو یہ جو آیت کا حصہ ہے بہت یہاں میں اس کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ اب تمہیں اس کے لیے نقد قربانی دینی پڑے گی, اور اب اس کے لیے تمہیں جو دنیا کی زندگی کے ادھار لمحات ہیں, جو مختصر سی زندگی ہے, بہت تھوڑی سی زندگی, اب یہ نہ ہو کہ اس کو دنیا کے کمانے میں تم خرچ کر دو, بلکہ اس سے تمہیں آخرت کمانی ہے. اچھا, اس یہ جو تم بزنس کرو گے, یہ تجارت کرو گے, اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر ایک, یغفر لکم ذنوبکم, سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات ہے, اور یہ آیت بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اگر کسی کو یہ خوشخبری مل جائے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا, تو لوگوں دنیا میں اس سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ کام کرنے والے جو ہیں, یعنی جب وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان لڑائیں گے, اپنے پیسے خرچ کریں گے, اور اپنی جوانی خرچ کریں گے, اپنے اوقات خرچ کریں گے, ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کریں گے, تو اللہ جو ہے ان کے گناہ معاف کر دے گا. نمبر دو, وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتی حل انہارو، کہ انہیں ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کرے گا، ویدخلکم، اور داخل کرے گا تم کو، جناتن، ایسے باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتی حل انہارو، جن کے نیچے نہریں، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. دیکھیں یہ دوسری خوشخبری ہے. نمبر 3، وَمَسَاكِنَا، اور ایسے گھر، طَيِّبَاتًا، بہترین، اور ایسے پاکیزہ گھر. مسکن ہوتے ہیں نا جگہ، اور مساکن بہت سے گھر، تو ایسے رہنے کے بہترین گھر عطا کرے گا. فی جنات عدن، ابدی قیام گاہوں کی جنتوں میں. تو پھر فرمایا اور مکانات میں پاکیزہ، جنتوں میں عدن، ہمیشہ رہنے والے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس تجارت کا جو اصل فائدہ ہے وہ آخرت میں تمہیں ملے گا. اللہ کے عذاب سے تو تم بچو گے ہی، نمبر 2 گناہوں کی معافی ہو جائے گی، نمبر 3 اللہ تمہیں اس جنت میں داخل کر دے گا جس کی نعمتیں جو ہیں وہ لازوال ہیں، بلند و بالا محلات اور مکانات عطا کرے گا. تو تمہاری نظر جو ہے وہ دنیا کے مکانوں پر نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی نہروں پہ اور دنیا کے بزنس اور تجارت اور ڈگریوں پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری نظر جو ہے وہ اس سے بہت آگے جو ہے وہ آخرت کی طرف جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں جس کے بچے ہیں، گھر ہے، اور کوٹھی، کار، بنگلہ، ڈاکٹر، انجینئرنگ، اور ایک سٹیٹس ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ واہ بے واہ، کیا کامیاب لوگ ہیں، کیا کامیاب ان کی زندگی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اصل کامیابی. اگر تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو یہ دنیا کی جو دولت ہے، دنیا کا جو مال ہے، پھر اس کی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، جسے تم چاہتے ہو. یہ دوسری کیا چیز ہے؟ دنیا میں فتح اور کامیابی، دنیا کی نعمتیں. تو یہ دوسری جو چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ فتح مکہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ دنیا کے اندر، جیسے دنیا میں فتح حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو، دنیا میں مسلمان کامیاب ہوں، تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. وأخرى تحبونها، اور دوسری وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو. نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، وبشر المؤمنین، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح. وبشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی خوشخبری دے دو. تو آپ دیکھیں کہ باقی رہی بات کہ دنیا میں فتح اور کامیابی ملے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے. اور مومن جو ہیں ان کی نظر میں اصل چیز آخرت کی کامیابی ہے، لیکن جب مومن جو ہیں وہ آخرت کی کامیابی پر اپنی نظریں لگا دیتے ہیں، وہ ان کا مطمئن نظر بن جاتا ہے، ان کا زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی زندگی میں بھی ناکام نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی انہیں جو ہے وہ کامیاب کرتا ہے. تو تمہاری نظر جو ہے وہ کس پہ ہونی چاہیے؟ آخرت پر، تو دنیا تمہارے قدموں کے جو ہے وہ نیچے آئے گی. تو نصر من اللہ و فتح قریب جو ہے، پھر اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اس سے جو ہے وہ اکثر مفسرین نے فتح مکہ کی جانب اشارہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت ملے گی اور جہنم سے نجات ملے گی، لیکن اس کے ساتھ جو ہے پھر تمہیں جو ہے وہ فتح بھی ملے گی، تمہیں فتح مکہ بھی مل جائے گی، یعنی دنیا میں بھی تم جو ہے وہ کامیاب ہوگے. وبشر المومنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی خوشخبری سنا دو. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک، اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ صحابہ صحابیات کی زندگی کی جو مثالیں ہیں کثرت سے ہیں، کہ وہ کتنا جو ہے وہ ان آیات پر ایمان لاتے تھے اور ان کا ایمان زندہ ایمان تھا. نمبر 1، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جو پیچھے آپ سورت حدید میں پڑھ چکی، کہ 600 کھجوروں کے درخت، ان کا جو باغ تھا بہت ہی قیمتی، اور سارا انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ وقف کر دیا. فرض حسنہ دے دیا ہے نا. پھر آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ہجرت کی رات جب وہ گئے تو سارا کچھ ساتھ لے کے چلے گئے, اور کتنے وہ خوش تھے, اور ہجرت میں اجازت ملنے پر وہ رو رہے تھے. اور ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پہلی دفعہ مجھے یہ بات پتہ چلی کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے, کیونکہ ان کو ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی تھی. تو جان کی قربانی تھی نا کہ آپ جو ہیں وہ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور کیسے کیسے ان کی حفاظت کی. پھر آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب وہ ایمان لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, باقی سب کافر تھے, انہوں نے رسول اللہ کی تصدیق کی. اور رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا جان, اپنا مال جو تھا, اپنی دولت جو تھی وہ مجھ پر قربان کر دی. تو یہ ہے جان اور مال کی قربانی, کیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. پھر آپ دیکھیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ خوبصورت تھے, دولت مند تھے, امیر تھے, لیکن غزوہ احد میں جو تھے وہ جب شہید ہوئے تو چھوٹی سی ایک چادر تھی, پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا. کہ آپ نے جب حضرت مصعب بن عمیر کی جو ہے وہ لاش کو دیکھا تو آپ رونے لگے اور آپ کہنے لگے خدا کی قسم اس سے خوبصورت نوجوان میں نے مکہ میں کوئی اور نہیں دیکھا تھا. لیکن آج یہ اس حال میں کہ چادر سے سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے رہ جاتے, پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا رہ جاتا. تو کیا تھا, جان کی قربانی بھی اور مال کی قربانی بھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ حضرت, آپ کو غزوہ بدر کا واقعہ یاد ہوگا عمیر بن حمام کا, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے, اس سے بڑھ کر ہے, تو حضرت عمیر بن حمام جو تھے کھجوریں انہوں نے پھینک دی اور کہنے لگے بخن بخن واہ واہ. اور پھر ان کھجوروں کو جو کھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں جا کر دیوانہ وار لڑتا ہوں, شہید ہوتا ہوں, تو کیا مجھے بھی وہ جنت ملے گی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ ایسا محسوس ہوتا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کیوں نہیں. پھر انہوں نے ان کھجوروں کو پھینک دیا, انہوں نے اتنی دیر بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ کھجوریں کھائیں اور پھر جائیں اور پھر لڑیں, اور کھجوروں کو پھینک دیا. اور آپ دیکھیں کہ آپ ہیں اور آج کا مسلمان ہے میں ہوں, آپ اپنا محاسبہ کریں, میں اپنا محاسبہ کروں کہ کھجوریں کھا رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں کہ اچھا یہ کام کر لوں, یہ بزنس کر لوں, یہ ڈگری لے لوں, اتنا سو لوں, اتنا آرام کر لوں, یہ کام کر لوں, پھر جو ہے نا میں یہ کام کروں گی. یعنی کتنی کھجوریں ہیں جس سے اپنی جھولی بھری ہوئی ہے, اپنے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور اسی میں اپنی زندگی کے مہینے اور سال گزارتے جا رہے ہیں, اور پھر سوچتے ہیں کہ ہاں کریں گے اللہ کے دین کی خدمت, ہاں سیکھیں گے دین کو, ہاں ہاں قربان, ہم محنت کریں گے, قربانی کریں گے اور اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر پھیلائیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان صحابہ اور صحابیات کا ایمان جیتا جاگتا تھا, انہیں یقین تھا اس بات کا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون کے معنی کیا ہے, انہیں یقین تھا اس بات کا, ذالک الفوز العظیم, انہیں یقین تھا کہ وہ بشر المومنین کے معنی کیا ہے, انہیں یقین تھا کہ تنجیکم من عذاب علیم. تو آئیے اپنے ایمان کو ایک زندہ اور جاندار ایمان بنائیں اور اپنی جان اور مال سے دین اسلام کا ساتھ دیں. پھر دیکھیں آیت نمبر 14 میں ایک مثال دی گئی ہے, اور اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینا چاہیے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیا تھا. یا ایہا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. سبحان اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ, اور اللہ کے مددگار بننے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر پھیلایا جائے. اللہ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ سورۃ توبہ میں بھی اور قرآن میں جگہ جگہ یہ بات پڑھ چکی ہیں. تو اللہ کے مددگار بننے کے پھر معنی کیا ہے کہ اللہ کا جو دین ہے اس کو زمین میں پھیلایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پھیلایا, پیغمبروں نے اللہ کے دین کو پھیلایا. تو جس طرح سے پیغمبروں نے اللہ کے دین کو پھیلایا تو ہمیں بھی اللہ کے دین کو پھیلانے میں جو ہے وہ پیغمبروں کا ساتھ دینا چاہیے, اور پیغمبروں کے مشن کو رسول اللہ لے کر چلے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو امت مسلمہ کو لے کر چلنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, کونوا, آرڈر کا صیغہ ہے, کونوا, ہو جاؤ, بن جاؤ, انصار اللہ, اللہ کے مددگار. کما قال عیسی ابن مریم, جس طرح عیسی ابن مریم نے کہا تھا, للحواریین, حواریوں کو. حواری جو ہے ہا و را, اس کے معنی جو ہوتے ہیں یہ پلٹنے کے ہوتے ہیں, اور ہا و را سفیدی کو بھی کہتے ہیں, آنکھ کی سفیدی پڑ چکی ہے نا, خوبصورت حور عین. اسی طرح حواری دھوبی کو بھی کہتے ہیں, क्योंकि धोबी क्या करते हैं, धोबियों को हवारी कहते हैं, कि वो कपड़ों को धोकर सफेद कर देते हैं। इसी तरह हावोरा सफेदी को कहते हैं और धोबी को कहते हैं कि धोबी कपड़ों को धोकर सफेद करते हैं। और हर ऐसी खालिस चीज को कहते हैं हवारी, जिसके अंदर कोई भी जो है वो मिलावट ना हो, कोई खोट ना हो। जैसे आटे को छान कर भूसा निकाल दिया जाए तो उसको भी हवारा कहा जाता है। आटे को छान कर जब बूरा निकाल दिया जाए तो उसके लिए भी ये हवारा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। खालिस दोस्त और बेगर्स दोस्त के लिए भी कहा जाता है, जो जो है वो बगैर किसी मकसद के, मतलब के, मसलहत के जो है वो साथ देने वाला हो। तो अब कहा जा रहा है कि तुम जो है वो अल्लाह के मददगार बन जाओ। जिस तरह ईसा जो कि हजरत मरियम के बेटे थे, उन्होंने हवारियों को मुखातिब करके कहा था, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरा मददगार। قال الحواريون نحن انصار الله قال الحواريون نحن انصار الله اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اب آپ دیکھیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہوں نے بڑے جوش کے ساتھ، انہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو رفاقت تھی، ان کی جو مدد تھی، ان کی جو حفاظت تھی، اس کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جیسے کہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے مہاجرین اٹھے اور مدینہ میں سے انصار اٹھے، انہوں نے رسول اللہ کی مدد کا وعدہ کیا تھا نا۔ تو اسی طرح حواریوں نے بھی کہا تھا کہ نحنو انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ۔ اب آپ دیکھیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو بنی اسرائیل تھے اس کے دو گروہ ہو گئے، بنی اسرائیل دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ فآمنت، پس ایمان لائے، طائفتن، ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کیا۔ فَأَيَّدْنَا، پس ہم نے مدد کی، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کی جو کہ ایمان لائے تھے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر۔ تو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم نے ایمان لانے والوں کی تائید کی، مدد کی۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے ایمان لانے والوں کی مدد کی تھی، جو انکار کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی، اور جو ایمان لانے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ مدد کی۔ تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو عیسائی تھے ان میں جو حواریوں کا گروہ تھا، جنہوں نے انصار اللہ کا نعرہ لگایا، وہ تھے اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے۔ اور جو دوسرے گروہ تھے انہوں نے کیا کیا، کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے یہودی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ پر بہتان تراشی کی، ہے نا۔ اور بعض کیا کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایک ہی گروہ تھا جو کہتے تھے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور یہ تھا صحیح گروہ، ایمان لانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ مدد کی۔ اب آپ دیکھیں کہ مدینہ کے انصار جو تھے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو مدینہ کے انصار نے رسول اللہ کی مدد کی تھی نا، اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے ان کا نام ہی انصار رکھ دیا، رضی اللہ عنہم وردو عن۔ اور آپ دیکھیں کہ جو دوسرے تھے ان کا نام جو تھا وہ کیا تھا، مہاجرین تھا۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 14 میں ایک مثال کے ذریعے سے مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا کریں، کہ اللہ کے دین کا جو ہے وہ ساتھ دیں۔ تو یہ ہے سورۃ صف، جس میں مومنین کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ جو ہے بالکل اسی طرح پورا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے ساتھ پورا کیا تھا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ تم حواری بن جاؤ، تم انصار بن جاؤ۔ تو آج بھی دین اسلام جو ہے وہ پکار رہا ہے کہ کونو انصار اللہ، آج بھی دین اسلام پکار رہا ہے کہ کون ہے جو کہ اللہ کا مددگار بنے گا۔ اور ہمیں کیا کہنا ہے، نحنو انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ तो आज हमें जो है वो क्या करना है, अल्लाह के दीन को अल्लाह की ज़मीन पर फैलाना है। और ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो हमें जो है क्या करना है, अल्लाह के दीन को ज़मीन पर फैलाने के लिए जो है वो दीन इस्लाम जो है उस पर ख़ुद अमल करना है, कुरान और सुन्नत को स्टडी करना है, मुताला करना है, और उसके पास जो है उसके बाद उसको लोगों तक फैलाना है। मांगते फिरते हैं अगयार से मिट्टी के चराग, मांगते फिरते हैं अगयार से मिट्टी के चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। तो आइए सूरत सफ की रोशनी में हम क्या करें, नंबर एक अमल का उसूल कि अपने अंदर से निफाक को ख़त्म करें, गुफ्तार के गाजी बनने की बजाय किरदार के गाजी बने। नंबर दो, हम अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए तीन सिफात अपने अंदर पैदा करें जिसमें अल्लाह की खातिर हम काम करें। बाज़ औक़ात जो है क्या होता है कि लोग जो हैं वो मिशन को भूल जाते हैं और जो है वो सेकेंडरी चीज़ जो है उसको सामने रखते हैं कि अल्लाह का दीन जो है वो फैल रहा है या नहीं फैल रहा, लेकिन अपनी जो है वो बात जो है करना। जैसे यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो हमें मुसलमानों के जो है वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए हमें आपस में मुसलमानों के अंदर जमातों में तंजीमों में मसाजिद के अंदर एक इत्तहाद और यगानगत पैदा करनी चाहिए ताकि मुसलमान जो है एक हो जाए, और हमारे अंदर जो है वो डिसिप्लिन होना चाहिए, बदनज़मी नहीं होनी चाहिए। हमारी कैफियत एक सीसा पिलाई हुई दीवार की होनी चाहिए और ये अकायद की मजबूती से पैदा होती है। जब जितनी जितनी अल्लाह की रज़ा ज़्यादा लोगों के अंदर इखलास पैदा होता है तो उसी तरह लोग जो है उस सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर डट जाते हैं। तो दूसरी सिफ्त क्या है कि अल्लाह के रास्ते में ऐसे सफ बस्ता होकर लड़े जैसे कि एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। फिर तीसरा अमल का असूल ये है कि हमें रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वाली दुआ पढ़नी चाहिए। फिर चौथा अमल का असूल ये है कि जैसे बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सलूक किया और उनका इनकार किया, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो है उनका इनकार नहीं करना चाहिए बल्कि अतात करनी चाहिए। और फिर जो है वो चौथा जो अमल का असूल है वो ये है कि हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हों, कितनी ही आंधियाँ क्यों ना हों, मुखालफतों के तूफ़ान क्यों ना हों, तो हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह जो है वो अपने दीन को गालिब करके रहेगा, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। तो कल जिसका ऐलान किया था कोहे सफ़ा पे आका ने, आज भी वो सच्चाई लोगों सबसे बड़ी सच्चाई है। फिर अमल का एक और उसूल जो है वो ये है कि ये जो आखिरी आयात हैं आयत नंबर 10 से लेकर 14 तक बहुत खूबसूरत आयात हैं। आप अक्सर पूछती हैं, लोग अक्सर पूछते हैं हम क्या करें, हम कौन सा अमल करें जो कि अल्लाह को राज़ी कर दें, और वो क्या है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दीन को फैलाना। ये तिजारत जो है ना हमें करनी चाहिए, और तिजारत जो है ये बिज़नेस जो है इसका फ़ायदा क्या होगा और ये करना कैसे है, हमारे अकायद मजबूत होने चाहिए और अपनी जानों और मालों के साथ, और ये बेस्ट काम है, दुनिया का बेस्ट काम है, इससे अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता। आप करके देखें कितना आपको सुकून मिलेगा, कितना मज़ा आएगा, और जो है वो ऐसा ज़रूर होता है कि अपनों में इंसान बेगाना हो जाता है, आप जिसकी भलाई चाहते हैं वही आपको पत्थर मारना शुरू कर देता है, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि ज़ालिकुम खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमून, तो आपको ये काम करना है। और इसके फिर फ़वाद क्या होंगे, फिर अल्लाह गुनाह माफ़ करेगा, फिर अल्लाह जन्नतें देगा, फिर अल्लाह ताला बेहतरीन रहने के महल और जो है वो घर देगा, और हमारा किरदार जो है वो मुहाजिर और अंसार वाला होना चाहिए, हवारियों वाला होना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने वाला बनाए। इधर उधर की तू बात ना कर ये बता के काफ़िला क्यों लुटा, इधर उधर की तू बात ना कर ये बता के काफ़िला क्यों लुटा, मुझे राहज़नों की खबर नहीं तेरी राहबरी का सवाल है। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।